رسوله الكريم. أما بعد، اہل تقویٰ کی تین صفتوں کا بیان کل کی آیت میں چل رہا تھا. ایک ایمان بالغیب، دوسرے اقام صلاۃ، اور تیسرے انفاق فی سبیل اللہ. تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے جو اللہ نے عنوان اور اسلوب اختیار فرمایا وہ ہے مما رزقناہم ینفقون، جس کے بہت مختصر سے معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. تو لفظ من جو ہے یہ عربی زبان میں یہ اس بات کے لیے آیا کرتا ہے کہ کل نہیں بعض، تو معنی یہ کہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اس طرح اشارہ دے رہے ہیں کہ کل کا کل مت خرچ کر دو، ایسا نہ خرچ کر دو کہ کل کو پھر تمہیں مانگنا پڑے. پہلے ہی لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے آداب بتائے کہ جب اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا کوئی موقع آئے تو تم سب کا سب خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس میں سے ایک مقدار نکالو. اگر وہ خرچ کرنے کی بات زکوٰۃ کی ہے تو اس کا نصاب مقرر ہے، 40واں حصہ نکالو. اگر سونے کی اور چاندی کی یا نقد روپے کی زکوٰۃ ہے تو 40واں حصہ ہے، 40واں ایک ہوتا ہے. اور اگر کھیتی باڑی پھلوں کی زکوٰۃ ہے تو پھر اس کے لیے 20واں حصہ ہے، یعنی 20 میں سے ایک نکالو. اور اگر مویشیوں کی زکوٰۃ ہے تو اونٹوں کا الگ نصاب ہے، گایوں کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، اس کے نصابات اور حسابات سب الگ الگ کتابوں میں آئے ہیں، چونکہ یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نہ اونٹ ہے نہ اونٹوں کی زکوٰۃ کوئی دیتا ہے، نہ یہاں بکریاں اتنی کوئی پالتا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالی جا سکیں، نہ گایوں کا ایسا کوئی فارم آپ کے پاس ہمارے پاس ہے جس میں سے ہم کو گایوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے. لیکن قاعدہ بہرحال سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اسلامی نظام کو مکمل اتارا ہے کہ جہاں بھی کہیں مویشی والے لوگ ہوں، اونٹوں والے، بکریوں والے، گایوں والے، ان کے لیے نصاب بھی ہے، اس کا حساب بھی ہے. اور کھیتی باڑی کرنے والے جو پھل وغیرہ اگاتے ہیں، جن کے یہاں باغات ہیں پھلوں کے، میوہ جات کے یا غلے جات کے، تو ان کے واسطے بھی قانون موجود ہے. جہاں نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے، جہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں ان کے لیے وہ نصاب ہے. لیکن سونا، چاندی اور تجارت کا مال اور نقد روپیہ تقریباً ساری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے، اگر کہ سب صاحب نصاب نہیں ہوتے مگر کچھ نہ کچھ ضرور صاحب نصاب ہوتے ہیں. تو اس میں من کے لفظ سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ جتنی مقدار زکوٰۃ کی فرض ہوئی ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، 40واں نکالتے ہیں. اور بعض اوقات غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اختلاف مذاہب اور اختلاف ائمہ کی وجہ سے. جیسے مثلاً کل ہی ہم نے ایک پمفلٹ دیکھا جس میں یہ تھا کہ زیور سونے اور چاندی کا جو عورتوں کے پاس استعمال کے لیے ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس طرح کے پمفلٹ اگر چھاپنے ہوں تو اس میں مذہب کی تصریح کرنی چاہیے کہ یہ کون سے مذہب کا اشتہار نکال رہے ہیں، آیا مالکی، محمبلی، شافعی، حنفی، تاکہ دوسروں کو اس سے دھوکہ اور پریشانی اور انتشار و الجھن نہ ہو. امت کو اور امت کے ہر طبقے کو ہم ہر وقت الجھن سے بچانے کی ضرورت ہے. اور ذرا سی دیر کے لیے بھی الجھن آدمی کو پریشان کر دیتی ہے. اللہ والے کی بات مجھے یاد آئی کہ کیسی کیسی باتوں سے ان کو الجھن ہو جاتی ہے. وہ چھڑی ہاتھ میں رکھتے ہیں جو سنت بھی ہے، خاص طور سے بوڑھے آدمی کو چھڑی رکھنا سنت بھی ہے، جوان بھی رکھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ تکلیف دہ چیزیں تو راستے میں مل ہی سکتی ہیں. چھڑی اگر ہاتھ میں ہو تو شیطان بھی گھبراتا ہے، اور اگر چھڑی نہ ہو تو ہمارے تبلیغی بھائیوں کی طرح سے کم مسواک ہی جیب میں پڑی ہو، اس مسواک سے بھی شیطان بہت بھی ڈکتا ہے. جو ہی خالی لکڑی نہیں ہے، یہ تو معنی سے قیمت سے بھری ہوئی لکڑی ہے. اس کی معنویت کا یہ عالم ہے کہ مسواک کر کے وضو کریں اور اس سے نماز پڑھیں تو نماز کی قیمت 70 گنا ہو جاتی ہے. تو بتائیے مفت میں نماز بڑھ گئی، جماعت سے نماز پڑھیں جو اتنی محنت سے ہاتھ آتی ہے اس کا ثواب تو 25, 25 اور 27 گنا ہوتا ہے، اور اگر مسواک کر کے ہم نماز پڑھیں تو اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. اور یہ مسواک ایسی چیز ہے کہ اس کو شیطان دیکھتا ہے تو اس کے وہ جل بھن کے کوئلہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مسلمان اس گر سے بھی واقف ہو گیا کہ ایک ایک نماز کو 70-70 بنوا لے گا یہ تو مفت میں. اور یہی مسواک کی اتنی سی لکڑی کہیں جنگل میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کو اپنا سترا بھی بنا سکتے ہیں، آگے کھڑا کر لو، اور سترے کو دیکھ کر بھی شیطان بہت گھبراتا ہے کہ اگر سترا نہ ہو تو نماز میں رکھنا انداز ہوتا ہے، اور وہ ایک بالش بھر لکڑی سامنے کھڑی ہوئی ہو، لوٹا رکھا ہوا ہو، تکیا رکھا ہوا ہو، اور بھی کوئی آڑ کی چیز رکھی ہوئی ہو تو شیطان بہت گھبراتا ہے اس سے کہ یہ اس کی نماز میں خلل کسی نہ کسی صورت سے تو واقع ہونا چاہیے تھا، وہ تو یہ اس سے بھی بچ گیا ہے. تو سترے سے نماز محفوظ ہو جاتی ہے، مسواک کا سترا بھی بن سکتا ہے. تو چھڑی ہاتھ میں رکھنا سنت ہے جو تقریباً چھوٹ گئی، اور اگر کوئی رکھے بھی تو لوگ اسے دیکھیں ارے صاحب بڑے میاں ہو گئے، ان سے چلا نہیں جاتا، ان کے گھٹنوں میں دم نہیں رہا ہے، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، بس سال دو سال کے رہ گئے ہیں، چھڑی لے کے چلنے لگے ہیں. تو چھڑی لے کے چلنا اس زمانے میں تقریباً چھوٹ گیا ہے. بہت ساری سنتیں دنیا سے ایسی چھوٹ گئی کہ چھوڑنے والوں کو اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے. اور اگر آپ لکڑی لے کر جو چھوٹے سے نیزے کی طرح کی لکڑی ہو جو آدمی کے کولے تک آ جاتی ہے، اتنی بڑی لکڑی بھی لے کر اگر آپ چلیں گے تو اگرچہ پوری سنت پہ عمل نہیں ہوا، آدھی سنت پہ عمل ہوا، لیکن اس کا بھی اثر پڑے گا. نفسیاتی طور پر کفر اور شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا کہ یہ تو مسلمان لاٹھی لے کے چلنے لگے ہیں. خدا خیر کرے، لاٹھی کے تصور سے ہی دشمن کا پتا پانی ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ہاتھ میں لاٹھی سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق لاٹھی ہوتی کان تک، یہاں تک کی لاٹھی جو دشمن پہ حملہ کر سکے، جس سے دشمن کے سر کو توڑا جا سکے، وہ لاٹھی ہوتی ہے. وہ اگر ہم رکھنا شروع کر دیں تو آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، بم ایٹم بم کچھ نہ بنانے پائے، اگر یہ 1 ارب مسلمانوں کی دنیا 1 ارب لاٹھیاں لے کر کے ہاتھ میں ہر وقت چلا کرے تو یہاں سے وہاں تک ایوانوں میں کفر کے زلزلہ آ جائے گا. نہیں ایسے آ جائے، یہ تو لٹھوالے ہو گئے ہیں، لٹھوالوں سے دنیا گھبرا گئے. بندوق والے کو تو نشانہ وشانہ بھی کرنا پڑتا ہے، لٹھ والے کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، جہاں لگے وہیں مار دو. فضربو فوکل آنا کے وضربو من کلا بنان، قرآن شریف میں مارنے کا ڈھنگ بھی بتایا ہے. یہ نہیں کہ قرآن شریف میں صرف کھانا ہی کھلانے کا رستہ بتایا ہے، نہیں، مارنے کا بھی ڈھنگ بتایا ہے. فضربو فوکل آنا کے وضربو من کلا بنان، کہاں مارو؟ کہ ایک تو کنپٹی میں مارو، یہاں کا لگا ہوا چھوٹا سا ڈنڈا آدمی کو بے ہوش کر دیتا ہے، اور ہوش گئے تو بس وہ دشمن بیٹھ گیا. اور کہاں مارو؟ یہ جو ہاتھوں کے جوڑ ہیں جن میں لاٹھی بندوق ڈنڈا پکڑتا ہے آدمی، اسی جوڑ پہ مارو تاکہ انگلیاں بیکار ہو جائیں، اور پکڑنے کا جو ہتھیار تھا وہی ختم ہو جائے. تو لاٹھی سنت ہے لیکن تقریباً متروک ہے، بہت کم لوگ اس کو اس پہ عمل کر رہے ہیں. کچھ تھوڑے سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بوڑھے جو لاٹھی لے کے چلتے ہیں. ہم کو بھی ہمارے کرم فرما نے یہیں لندن میں آنے کے بعد آپ کے انگلینڈ میں ایک لاٹھی دی تھی، اور یہ خیال کر کے دی ہوگی شاید کہ یہ بڑے میاں ہو گئے ہیں. ہم نے ایک دو دن وہ استعمال بھی کی، لیکن چونکہ استعمال کرنے کی عادت نہیں تو نئی سی چیز دیکھ کے ہمیں بھی کچھ شرم سی آنے لگی، اور ہمارے کمرے میں ٹھاٹ سے رکھی ہوئی. تو لاٹھی لے کے چل رہے تھے، بتانے کی بات تو یہ تھی کہ لاٹھی لے کے چل رہے تھے. اب اگر لاٹھی ہم رکھیں تو اس کے رکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ قبلے کی طرف کو اس کا سر کر دیا جائے جس سے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور ایک یہ کہ لاٹھی کی نوک قبلے کی طرف کو کر دی جائے. تو اگر ہم اپنی لاٹھی کسی طرح سے بھی رکھ دیں تو کہاں احساس ایسا ہے، ایسا احساس کہاں رہ گیا ہے؟ ہم جوتے رکھتے ہیں تو جوتوں کے رکھنے کے وقت ہم کو زیادہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی نوکیں اور ان کے تلوے جدھر سے یہ گندے زمین پر چلتے ہیں ادھر سے ان کا رخ قبلے کی طرف کو نہیں ہونا چاہیے. اگر قبلے کی عظمت ہو، خانہ کعبہ کی محبت ہو، تو ادھر کو اپنے جوتوں کے تلوے نہیں کر سکتا ہے آدمی. تو حضرت شیخ کے وہ جو ہاتھ میں لکڑی تھی وہ اس طرح رکھی گئی کہ وہ اس کی نوک ہو گئی قبلے کی طرف، نماز کی نیت باندھ لی. اب نماز کی نیت تو باندھ لی، مگر اپنی اس بےعدبی اور گستاخی پر وہ ایسی بے چین ہوئے ایسے بے چین ہوئے کہ نماز پڑھنے تک وہ بے ہوش ہو گئے. یہ کیا اس سے غلطی ہو گئی؟ تھوڑی سی الجھن کتنی بڑی الجھن ہو گئی. اور ایک اور بات یہ یعنی دوسرے کو الجھن سے بچے تو اپنی الجھن سے بچانا ہے اور ایک دوسرے کو الجھن سے بچانا ہے. نماز کے لیے آئے تو ایک شیخ کی اور لاٹھی رکھی ہوئی تھی وہ زمین میں گاڑ دی, اس میں نیچے لوہا ہوتا ہے. دوسرے نے آ کر بھی اس کے بہت قریب میں گاڑ دی تو جب ادھر سے یہ حرکت ہوئی نا اس کے گاڑنے کی تو وہ گر پڑی. کوئی لمبا چوڑا کام ہو گیا, کوئی محل تھوڑی گر گیا, کوئی مکان تھوڑی گر گیا. لیکن حضرت نماز پڑھنے کے بعد میں جن کی لاٹھی کی حرکت سے دوسرے کی لاٹھی زمین پہ گر گئی تھی, دس بستہ معافی کے لیے کھڑے ہو گئے کہ حضرت غلطی ہو گئی, معاف فرما دیں. ارے بھائی کیا غلطی ہو گئی؟ یعنی حضرت کا بہرحال تھوڑی دیر کے لیے طبیعت میں الجھن تو پیدا ہوئی آپ کی. اور مسلمان کو دوسرے کی اتنی سی الجھن سے بھی بچانا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نہ پہنچائیں, لیکن کم سے کم اتنا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے کو ہم سے الجھن نہ پیدا ہو. تو ایسے اشتہار جو چھپ جاتے ہیں جن میں مثلا ایک نصاب وہ بنا بتا دیا کہ صاحب سونے چاندی کے زیور میں زکات نہیں ہے, تو حنفی لوگ بھی سوچیں گے کہ یار اب تک زکات دیتے رہے, خمخواہ مولوی نے ہمیں دھوکہ دیا, یہ تو اچھا خاصا مسئلہ نکل آیا, اور اتنا اتنا سونا اور اتنا اتنا چاندی لاکھ دو زکات ہے, گھر میں ویسا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں سونے کی ہر چیز پر زکات ہے, جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے. اور زیور ہو, برتن ہو, کچھ بھی ہو, سونا قدرتی طور پر سمنیت رکھتا ہے, قدرتی طور پر وہ مال نامی بڑھنے والا مال ہے, اس لیے اس پر اللہ نے زکات فرض کی ہے. اور ایک حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی اور اس کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن پڑے تھے, اور اس نے آ کر کے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ تو کہا نہیں حضرت. تو فرمایا پھر اس کو پسند کرتی ہو کہ سونے کے چاندی کے کنگن کے بجائے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن ڈال دیے جائیں, اس کی زکات دیا کرو, نہیں تو اس کے آگ کے کنگن بنا دیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ کنگن زیور تھا, استعمال کر رہی تھی, اور پھر بھی آپ نے اس کی زکات ادا کرنے کا حکم دیا. تو مما رزقناہم کے لفظ من سے اس طرح اشارہ ہو گیا کہ کل مال اللہ نے تم پر زکات میں فرض نہیں کیا, چالیسواں یا بیسواں حصہ مقرر کیا ہے, چالیسواں تجارت اور سونے اور چاندی کا, اور بیسواں حصہ کھیتوں کی پیداوار کا تم پر اللہ نے مقرر کیا, اس میں وہ دو. اور اگر کبھی یہ خیال ہو کہ لاؤ ایسا کر لوں جیسے صدیق اکبر نے کیا تھا کہ سارا ہی گھر کا لاگے سامان رکھ دیا تھا, وہاں تو مین پہ عمل نہیں کیا انہوں نے, ماں پہ عمل کیا کہ جو کچھ تھا سب لا کے دے دیا. لیکن وہ صدیق اکبر جیسا حوصلہ تو چاہیے نا. صدیق اکبر کے حوصلے کا کہاں سے آدمی پیدا ہوگا؟ صدیق اکبر کا تو ایمان کا یہ عالم تھا کہ یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف اور ساری امت کا ایمان ایک طرف, صدیق اکبر کا ایمان ہی بڑھ جائے گا. ایمان کا ان کے یہ عالم تھا کہ جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے اور مکے میں چیمے گوئیاں ہونے لگی, اور ابو جہل اور دوسرے لوگ جو اس زمانے میں مکے میں موجود تھے انہوں نے اور پھپتیاں کسنا شروع کی اور مذاق اڑانا شروع کیا کہ آج تو مدعی نبوت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا گل کھلایا ہے, کہ یوں کہتے ہیں کہ میان واحد میں آسمانوں پہ بھی چلا گیا اور ساری مقدس مقامات کی بھی سیر کر کے آ گیا. تو ایک شخص ابو بکر کو ملا اور اس نے کہا آج تو تمہارے دوست نے عجیب بات کہی ہے کہ ساری دنیا کی سیر کر کے آ گئے, ذرا اس دیر میں آسمانوں کی بھی عرش و کرسی کی جنت دوزخ کو دیکھ آئے ہیں. تو صدیق اکبر کی زبان سے برملا یہ نکلا کہ یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو میں اس پر نہیں بلکہ اور اس سے بھی کوئی بڑی عجیب چیز ہو تو اس پر بھی میں ایمان لا چکا ہوں. یعنی صدیق کو صدیق کہتے اس لیے ہیں, کبھی ان کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرہ تک نہیں گزرا, وہم تک نہیں آیا, غیر اختیاری وسوسہ بھی نہیں آیا کہ اس بات میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے. اور ان کے ایمان کا یہ عالم کہ سارا گھر کا سامان اٹھا لائے, اور ان کے ایمان کا یہ عالم کہ جب وہ امیر المومنین بنا دیے گئے تو ان کے لیے وہ اپنا گھر میں کپڑے کا کام کرتے تھے, وہ بیچنے کے لیے کمر پہ لاد کے کپڑا چلے, تو راستے میں حضرات ذمہ داران صحابہ مل گئے تو ان کا حضرت آپ کہاں چلے؟
کہ بھائی بال بچوں کے واسطے بھی تو دو روٹی کما کے لاتا ہوں. تو وہاں حضرت بال بچوں کا مسئلہ ہے, ساری امت کا مسئلہ ہے. اب تو آپ امیر المومنین ہیں, ساری امت کا بوجھ آپ کے اوپر لاد دیا گیا, اب آپ کو اس کام کی تو فرصت نہیں مل سکتی. آپ کا بیت المال سے ہم وظیفہ مقرر کیے رہتے ہیں. چلو آ گئے, بیت المال سے وظیفہ مقرر ہو گیا, کچھ آٹا ملنے لگا, کچھ دال ملنے لگی, جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ ملنے لگی. اور اس کے بعد ایک مہینے کے بعد گھر والوں نے حلوہ تیار کیا, اور صدیق اکبر کے سامنے وہ حلوہ آیا. فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر کے نگراں کے لیے تو ضروری نا کہ وہ پوچھے یہ کہاں سے آیا ہے. تو گھر والوں نے بتا کہ ہمیں جو آٹا ملتا تھا اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا بچاتے رہے, شکر ملتی تھی اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا بچاتے رہے, اور آج ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا بچا کے حلوہ بنا لیا ہے. فرمایا اچھا, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جو تم بچا لیتے تھے وہ ہماری ضرورت سے زائد تھا, یہ حلوہ بھی بیت المال کا, اور آئندہ کو ہم اپنے راشن میں اتنی کمی کر دیں گے. یہ ایمان تھا, کہاں سے آئے گا یہ ایمان؟ اس لیے صدیق اکبر کی ریس کرنا ٹھیک نہیں ہے. فاروق اعظم بھی ان کی ہرس میں آدھا ہی مال لائے تھے, آدھا تو چھوڑ آئے تھے, اور صدیق اکبر تو گھر کا سارا ہی سامان اٹھا لائے تھے, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جتنے حضرات کا مال یہ احسان مجھ پر ہوا ہے ان سب کے احسانات کا میں بدلہ چکا ہوں, مگر اس ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ہوں, اور اس کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے. مما رزقناہم ينفقون, اللہ اس مال میں سے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو من سے سہولت کی طرف اشارہ کر دیا کہ کل مال کا خرچ کرنا نہیں ایمان کی علامت, نہیں بعض مال کا خرچ کرنا ایمان کی علامت ہے. زکات فرض ہو جائے تو زکات, صدقہ فطر واجب ہو جائے تو وہ, قربانی کا زمانہ آ جائے تو اس وقت, حج کی ضرورت پڑے, حج کا زمانہ آ جائے, حج فرض ہو جائے تو اس پہ خرچ کرنا, ماں باپ بوڑھے کمزور ہوں اور وہ اپنی کفالت خود نہ کر سکے تو ان پہ خرچ کیا جائے, اور ہمارے پڑوس میں غربا مساکین وغیرہ رہتے ہوں تو ان پر خرچ کیا جائے, یا جہاں تک ہمیں غربا اور مساکین کا علم ہو سکتا ہے اور ہمارے مال میں اس کی گنجائش بھی ہو تو وہاں تک خرچ کریں. اس کے یہ معنی ہوئے, اور پھر دائیہ پیدا کر دیا, یعنی اسی جملے میں خرچ کرنے کا دائیہ بھی پیدا کر دیا. یہ ہے اعجاز قرآن کریم کا, جس کی وجہ سے دنیا اس کے مثل نہیں لا سکتی. کیسے عنوان ہے؟ کہتے مما رزق نہ ہم, اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو جب مال سامنے آئے تو اس وقت ہمیشہ اللہ کی نسبت کا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایسا نہ ہو جیسے قارون کا نظریہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یوں فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر, تو اس نے یہ جواب دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو مجھے اپنے ہنر سے ملا ہے, میں نے اپنے ہنر سے کمایا, میں اللہ کا کیا مطلب لینے دینے کا. تو یہ بات اس کی اللہ کو پسند نہیں آئی, تو اس پر اللہ نے کیا کیا, فخسفنا بہ وبدارہ الارض, چلو تو نے اپنے ہنر سے کمایا, ہمارا کچھ دخل نہیں ہے, مگر اب تو ہمارا دخل ہو رہا کہ ہم تجھے اور تیرے مال کو دھسا رہے ہیں اب بھی کو. تو جو بھی ہم کو اللہ نے دیا, کپڑے دیے, پیسہ دیا, بچے دیے, بیوی دی, زمین دی, مکان دیا, اور بھی ملازمتیں دی, اور بڑی عزت بھی دی, اپنی قوم میں برادری میں ہم کو سیادت و قیادت بھی دی, یہ سب یوں سمجھے کہ سب اللہ کے دی. اس نسبت سے فرمایا اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے. اچھا مال کا لفظ نہیں ہے یہاں, ہر اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کے عطیات میں سے مال ہی تھوڑا ہی ہے, اللہ کے عطیات میں سے مال سے زیادہ وقی تو علم ہے, علم تو مال سے زیادہ قیمتی ہے نا. دو آدمی حدیث میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دو آدمی قابل رشک ہیں. ایک تو وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور رات دن اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہے, ينفقه آنا الليل وآنا النهار, رات دن اس کے خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے مگر صحیح راستوں میں, اسراف میں نہیں, فضول خرچی میں نہیں, اور ناجائز راستوں پر نہیں رات دن خرچ, نہیں جائز راستوں میں رات دن مال خرچ کر رہا ہے. تو یہ سخی اور مال والا بھی قابل رشک ہے, یعنی اس پر رشک کیا جا سکتا کہ اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے. اور ایک وہ صاحب علم جو علم حاصل کر کے پھر رات دن بیٹھ گیا ہے کھول کر, کوئی درسگاہ, کوئی مدرسہ, کوئی دارالعلوم,
اور رات دن اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے آنا اللیل و آنا النہار، تو یہ صاحب علم بھی قابل رشک ہے اور یہ تمنا کرے آدمی کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. دو آدمی قابل رشک ہیں مگر ان دونوں میں بھی بڑی حیثیت صاحب علم کی ہوتی ہے. کیوں؟ مال کو زوال ہے، علم کو زوال نہیں ہے. مال زیادہ گمراہی کا سبب بنتا ہے، علم بھی اگرچہ بنتا ہے مگر کم. مال کو تو اللہ نے خود ہی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا ایک ایک آنا پائی، تمہارا ایک ایک پیسہ اور تمہارا ایک ایک بچہ تمہارے واسطے ایک بہت بڑا امتحان ہے. مال کو صحیح جگہ سے خرچ حاصل کرتے ہو اور صحیح جگہ خرچ کرتے ہو تو تم مال کے رستے میں کامیاب ہو. تم نے اولاد کی صحیح طرح صحیح تربیت کی اور اس کو صحیح باعزت طریقے سے اس کو بے پرواہ مستغنی بے نیاز بنا دیا تو تم اولاد کے حق میں کامیاب ہو. تو اولاد کو اور مال کو اللہ نے قرآن حکیم میں فتنہ قرار دیا ہے، اور علم یہ بھی کبھی کبھی فتنہ بن جاتا ہے اگر اس علم کا استعمال غلط ہو، تن پروری پر ہو اور دنیا میں اپنی بڑائی جتانے کے واسطے علم کا مظاہرہ کرے تو پھر یہ سانپ بن جاتا ہے. علم را برتن ددی مارے بھوت، علم کو اگر ہم اپنے جسم پر، اپنے ظاہر پر، اپنی بڑائی پر، اپنے اعجاب اور خود پسندی پر، غرور و گھمنڈ پر اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے واسطے وبال جان سانپ کی طرح سے ہے. اور علم را بر دل ددی یارے بھوت، اور علم کو اگر ہم اپنے دل پر، اپنی اصلاح و تربیت پر، ابدیت اور تواضع عاجزی انکساری پر، مخلوق خدا کی خدمت پر اگر ہم صرف کرتے ہیں تو پھر یار و مددگار بن جاتا ہے یہ علم. تو ان دونوں میں بھی بڑا درجہ وہ علم کا ہے. بہرحال علم میں زوال نہیں، مال میں زوال ہے، اور علم سے روشنی ملتی ہے، مال سے روشنی نہیں ملتی. مال کو دین کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اور علم تو آسمان سے ہی دین کا ذریعہ بن کے اترا ہے، اس لیے علم بڑی چیز ہے. اب یہ اس آیت کا یہ بھی ترجمہ ہوگا کہ اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا، یعنی ہم نے ان کو مال دیا تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور علم دیا ہے تو پھر علم کو بھی خرچ کرتے ہیں. تو جو عالم اپنے علم پہ پابندی لگا کے گھروں میں دروازہ بن کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو ان کا اپنا دروازہ علم کا کھلا رہنا چاہیے تاکہ ضرورت مند لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں. جیسے مالداروں کے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور ایسی صورت بنا لیں جس سے لوگ ان کو فقیر اور فقرا سمجھیں اور کوئی اپنی ضرورت اور حاجت پیش نہ کر سکے. حدیث میں آتا ہے کہ مالدار کو اس شان سے رہنا چاہیے تاکہ اس کا مالدار ہونا لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ اپنی حاجات وہاں پیش کر سکیں، اور اہل علم کو اس شان سے رہنا چاہیے کہ لوگوں کے علم میں یہ آ جائے کہ یہ صاحب علم ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. ایک مرتبہ اکراش ابن زبیب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ترمذی شریف میں یہ حدیث اور واقعہ آیا ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی عادت شریف حدیث کہ مہمان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے، اور اب تو پریشانی میں بل پڑ جاتے ہیں نا، مہمان کو دے کے کہاں رکھیں گے، گھر رہنے کو نہیں ہے، گھر والی پریشان کرے گی، کھانا دے گی کہ نہیں دے گی، انسل پٹی لے کے پڑ گئی تو اور پریشانی ہوگی. اس لیے مہمان کو دیکھ کے طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، پیشانی تک پہ اس کا ظہور ہو جاتا ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مزاج تھا؟ مہمان کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ آ گیا ہے اللہ کا بندہ، اپنی روزی ساتھ لے کے آ رہا ہے، ہمارے دسترخوان میں بیٹھ کے کھا لے گا، تو ہمارا کیا گیا اس میں. تو اکراش ابن او زبید اپنے ہاتھ، ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے. تو دو تین باتیں ان کے ساتھ پیش آئی. جب کھانا سامنے آیا تو اس میں کچھ بوٹیاں تھیں، کچھ شوربہ تھا، ایسا کچھ سالن تھا. تو اکراش ابن زبیب کا ہاتھ جو تھا اس پیالے میں کبھی یہاں پڑتا، کبھی یہاں پڑتا، کبھی یہاں پڑتا، یعنی جو بوٹی اچھی سے نظر آئی اس کو اٹھانے لگے، کیونکہ کبھی کھانے کا ساتھ اتفاق تو ہوا ہی نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل مما یلیکا، کل مما یلیکا، کل مما، اپنی طرف سے کھاؤ، جدھر سے تم بیٹھے ہوئے ہو اپنے برتن میں سے ادھر سے کھاؤ جدھر تمہارا حق ہے. آپ نے تعلیم دے دی کل مما یلیکا، کل بیمینکا و کل مما یلیکا، یہ دونوں ہاتھ بھی استعمال کر رہے تھے. فرمایا کہ نہیں، دہنے ہاتھ سے کھاؤ، بایاں ہاتھ کھانے میں استعمال مت کرو، اور اپنی طرف سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز مت اٹھاؤ، یہ آداب کے خلاف. سیکھ گئے، درس بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا، طالب علمی بھی ہو گئی، استادی بھی ہو گئی، اور بوئس تولے اتم مکارم الاخلاق بھی ہو گیا،
مجھے بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ میں تاکہ دنیا کو انسانیت کے اخلاق سکھا دوں. تو ہر حال میں آپ اخلاق سکھاتے تھے, دسترخوان میں بھی اخلاق سکھاتے. مگر لب و لہجہ اتنا شاندار تھا کہ مہمان کی طبیعت میں بار نہیں ہونے دیا, آداب سکھائے, ورنہ تو کھانے والا تو بگڑ جاتا ہے کہ اچھا ہم کو کھاتے ہوئے ٹوکتے ہو. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان بگڑ گیا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے اتنا ہی تو فرما دیا تھا کہ بھائی اللہ کا نام لے کے کھاؤ, اللہ نے دیا ہے کھانا. کہنے کہ میں تم تو مجھے مجبور کرتے ہو اللہ کا نام لینے پر, میں تو اللہ کو نہیں جانتا وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور خفا ہو کے چلا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام پہ عتاب آ رہا ہے کہ مہمان کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے, اس کو بلاؤ, اس سے معافی مانگو, جاؤ بلا کے لاؤ اس کو. تو اس کو بلا کے لا رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دسترخوان میں تو 100 سال سے کھا رہا ہے یہ شخص, اور میں نے تو ایک دن بھی مطالبہ اس سے نہیں کیا کسی ادب کا, اور تمہارے دسترخوان میں تو آج ہی آیا, اور تمہارے دسترخوان پہ جو چیزیں وہ تمہاری بنائی ہوئی بھی نہیں ہے, وہ تو ہماری دی ہوئی ہے. تم نے زیادہ سے زیادہ چاولوں کو ابال لیا ہے, یعنی کچے مال کو تم نے پکا مال بنا لیا, بلکہ یوں کہیے کہ اچھے مال کو گٹھیا مال بنا دیا. اس لیے کچے چاول اگر ہوتے تو بوری میں مہینوں سالوں بھی رکھے رہ سکتے تھے, اب یہ پکا لیے تو کل تک ہی خراب ہو جائیں گے. تو نہ خراب ہونے والے مال کو تم نے خراب ہونے والا مال بنا لیا, اتنا ہی تو تم نے کام کیا ہے, باقی بنایا تو ہم نے ہے. تو ہم نے تو 100 سال تک بھی اس کو ٹوکا نہیں ہے, اور تم نے ایک دن میں ٹوک ٹاک دیا اس تو ناگوار ہوا. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مہمان ٹوکنے سے ناراض تو نہیں ہوگا. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنی محبوبیت رکھی تھی, یعنی اتنی جاذبیت تھی, اتنی کشش تھی کہ یہ تو محبت سے آپ نے فرمایا کہ کل مما یلی کا و کل بیمینی کا, اگر آپ خفگی سے لب و لہجہ بدل کر بھی فرماتے تو بھی تو حضرات صحابہ بھاگنے والے نہیں تھے. ایسا بھی ہوا ہے, آپ خفا بھی ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم کی خدمت میں حضرت فاروق اعظم تورات کا نسخہ اٹھا لائے, تورات کا, اس میں اچھی اچھی باتیں دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تورات پڑھنے لگے, حضرت اس میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلنا شروع ہو گئے, چہرے پہ سرخی آنا شروع ہو گئی, گویا کہ انار دانے آپ کے رخساروں پہ نچوڑ دیے گئے. اور فاروق اعظم منہ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں, وہ سنائے چلے جا رہے ہیں, پڑھے چلے جا رہے ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا کہ مزاج بدل گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر زیادہ غصے کی تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا تھا. تو ہاتھ سے پکڑ کے صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ عمر, ثقلت کا امو کا, تیری ماں تجھے روئے, دیکھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہو رہا ہے. اور نظر اٹھا کے جو دیکھا تو واقعتا غصہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا. فوراً تورات کو ایک طرف رکھی اور گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے اور کہنا شروع کیا, رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبین, ہم تو اللہ پر راضی ہیں رب کی حیثیت سے, اور آپ پہ راضی ہیں رسول کی حیثیت سے, ہمیں اور کوئی رسول اب نہیں چاہیے, اور اللہ کی کتاب پر راضی ہیں کتاب کی حیثیت سے, دین اسلام پر راضی ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمارا دستور زندگی ہے, ہمیں اور کوئی دستور نہیں چاہیے. اور اتنی بار پڑھا, اتنی بار پڑھا اس جملے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آہستہ آہستہ نکل گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم تورات مجھے سنا رہے ہو جبکہ مجھ پہ تازہ بتازہ قرآن شریف اتر رہا ہے. لوکانا موسا حین لما وسے اتباعی, اگر موسا علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع سے چارہ نہیں تھا, یہ فرمایا رسول اللہ نے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غصہ بھی اگر آتا تب بھی تو صحابہ بھاگنے والے نہیں تھے, وہ تو محبوبیت اتنی تھی, کشش اتنی تھی کہ آپ کی ہر بات کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے حق میں مفید ہی مفید ہے. تو آپ نے ادب تعلیم فرمایا. اس کے بعد لگن میں وہ کھجوریں آ گئی تفقو کے طور پر. تو معلوم ہے کھانے کے بعد جو بیوے جات آ جاتے ہیں پھل فروٹ, یہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے, مگر کھانا چاہیے اتنے جس سے طبیعت میں کوئی خرابی نہیں ہو. تفقہات آ گئے, کھجوریں آ گئی, اور کھجوریں آپ کے سامنے رکھی گئی تو وہ اپنی طرف سے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے کھجوریں بھی. تو فرمایا کہ نہیں, کل معاشیتا, یہ کھجوریں جو ہیں یہ اپنی طرف سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جون سی کو تمہارا جی چاہے وہ کھاؤ, گدری کھاؤ, پکی کھاؤ, سوکھی کھاؤ, چوٹی کھاؤ, بڑی کھاؤ, یہ تو تمہیں کھانے کا اختیار ہے. تو پہلی ہدایت پہ یہاں بھی عمل فرمایا آپ نے کہ نہیں, وہ کھانے میں, سالن میں, روٹی بوٹی میں تو اپنی طرف سے کھانا چاہیے, اور یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں ان میں سے اگر تمہارا کسی چیز کو کھانے کو جی نہیں چاہتا مت کھاؤ, اور ادھر وہ رکھا ہے تمہاری پسند کا اس کو وہاں سے اٹھا کر کھانا چاہو تو کھا لو. اور اس کے بعد دو باتیں ہو گئی, اور پھر آپ نے اکراش سے فرمایا کہ اکراش تمہاری کیسی کیفیت ہے, تم کیسے حال میں ہو, کپڑے تمہارے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, میلے معلوم ہوتے ہیں, کیا تم غربت میں مبتلا ہو؟
غریب آدمی ہو.
تو اکراش نے کہا کہ نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دیا ہے.
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو اکراش جب ہر قسم کا مال اللہ نے دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے جسم پر تمہارے کپڑوں پر ظاہر ہونا چاہیے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے, اگر اللہ نے علم دیا ہے تو علم کا اثر ظاہر ہونا چاہیے تاکہ علم کے حاجت مند عالم سے علم لے سکیں اور مال کے ضرورت مند مالدار سے مال حاصل کر سکیں. تو مما رزقناہم کے اس عنوان میں جہاں مالداروں کے لیے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں, وہیں اہل علم سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے اس کو خرچ کریں. اور عالم کے واسطے بھی اس کی اجازت نہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے یہ علم حاصل کر لیا ہے. خدا جانے کتنے محنت کرنے والے جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے علم دے دیا اور پھر اس پر عمل کی توفیق دے دی اور اس کو پھر اس کے مطابق تمہارے اخلاق بنا دیے, تو اللہ کا کرم ہوا ہے. وہ نہ چاہتے تو بہت بڑے بڑے بے علم والے بھی تو گمراہ ہوئے ہیں دنیا میں. بلعم ابن باعور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا بڑا صاحب علم تھا لیکن منہ پہ مار دیا گیا, ٹھوکر مار دی گئی, اس کو مردود قرار دے دیا گیا. اور علم میں تو یہ شیطان بھی کچھ اوروں سے کم نہیں ہے, تو بہت بڑا آگے نکلا ہوا ہے. اس کے علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کو گمراہ کر دیا گیا, ٹھوکر مار دی گئی. تو صاحب علم کے بھی واسطے ضروری ہے کہ اپنے علم کو خرچ کرے. اور خرچ کیسے ہوتا ہے علم؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ اٹھایا پوٹلی بنائی اور دے دیا کسی, جیسے کھانا دسترخوان میں رکھا کھلا دیا. علم ایسی چیز نہیں ہے. علم خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مدرسہ ہو, کسی مدرسے میں پڑھاتے ہو, کوئی مکتب ہو اس میں تم پڑھاتے ہو بچوں کو, جوانوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, صبح میں شام میں تمہارا کوئی نہ کوئی طریقہ تعلیم کا جاری ہونا چاہیے. اگر کسی مدرسے میں بھی موقع نہیں ملا ہے تو اپنے گھر میں ہی کم سے کم ایسا کر لو کہ دو چار گریجویٹ آئیں اور ان کو دین کی باتیں دو چار سکھا دیا کرو. تو صاحب علم کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ خرچ کرے. اور اب یہاں سے وہ کل والی بات بھی صاف ہو گئی ہوگی کہ یہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی بہت کم خرچ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑے وکیل ہوتے ہیں, لیکن پیسے کے اعتبار سے تو اس لیے کم چلتا ہے ان کا ہاتھ کہ پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا ہی کم ہے. اور یہ مناسب بھی ہے, اللہ کی طرف سے حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کو پیسے کم ملے. مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ ان کی ضروریات پوری نہ ہوں. یعنی اللہ نے اس قوم کو دیے ہی کم ہے قدرتی طور پر ہی, چونکہ یہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دولت بھی دی ہے تو وہ ہاتھ کے ہاتھ اس کو خرچ کر دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 40,000 بکریاں آئیں, سب ہاتھ کے ہاتھ خرچ کر دی, اور ہزاروں اونٹ آئے سب کے سب دے دیے, اور دراہم و دنانیر آئے, مسجد بھر گئی سونے اور چاندی سے, اور فرما لے جاؤ جس سے جتنا جاتا ہے. حضرت عباس تو اتنا اٹھا کے چلنے لگے جو ان سے اٹھا بھی نہیں. اور شام کو جب آپ اٹھے ہیں وہاں سے تو ایک درہم بھی وہاں موجود نہیں تھا جس سے شام کو افطاری کا بھی انتظام کیا جا سکے. تو دے بھی اللہ تو پھر اس شان سے دے. بہرحال ان کا جو ان کی جو سخاوت ہے وہ علم کی سخاوت ہے. اگر یہ واقعات علم کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر ان سے بڑا دنیا میں کوئی اور سخی نہیں ہو سکتا ہے. اور مما رزقناہم ينفقون میں اہل علم بھی داخل ہیں اور اہل مال بھی داخل ہیں. اور دائیا پیدا کر دیا, رزقنا کے لفظ سے کہ ہم نے دیا ہے, اس لیے لوگوں کو ہمارے رستے میں خرچ کرنا چاہیے. جب یہ خیال ہوگا کہ جو دینے والا وہی مانگ رہا ہے تو پھر اس کے دینے میں کیا پریشانی. مگر ہماری حالت بچوں جیسی ہے. بچوں کے لیے ابا وہاں سے لڈو لے کے آئے, آگے دکان سے لڈو لے کے لائے, کہیں شادی وادی میں تقسیم ہو رہے تھے وہاں سے لڈو لے کے آئے, اور پھر بچوں کو لا کر کے گھر میں وہ لڈو دیے. ایک بچہ آیا اور اس کے ہاتھ میں لڈو رکھ دیا, اور اس کے بعد اس بچے سے کہو, وہی ابا یوں کہ ذرا یہ لڈو ہمیں دے دو, وہ تو اپنی جیب میں ڈالے گا, اس کو ابا کو بھی نہیں دے گا. ابا کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور یہ سمجھے گا بھائی یہ تو میرا ہو گیا, اب تو ابا مانگے چاہے اما مانگے چاہے بہن مانگے چاہے بھیا مانگے, اب تو میں کسی کو دینے والا نہیں ہوں. تو ہمارا مزاج بچوں جیسا ہو گیا ہے کہ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی پھر مانگ رہا ہے, اور پھر مانگ بھی رہا بطور قرض کے کہ پھر دے دے گا, اور قرض بھی دے گا تو اس کا ادا کرے گا تو دگنا اور چوگنا اور ہزار گنا کر کے ادا کرے گا, مگر پھر بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے اور پھر دینے کو تیار نہیں. تو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. ينفقون کہاں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے رستے میں, مدارس پر, مکاتب پر, جماعتوں پر, غرابا پر, یتامہ پر, مساکین پر, اور اپنوں پر, پرایوں پر, دوستوں پر, دشمنوں پر خرچ کرتے ہیں. یعنی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے, جہاں بھی مروت کا تقاضا ہوتا ہے وہیں وہ خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت بیان فرمائی اللہ نے متقیوں کی کہ متقیوں میں تین باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایک ان میں اقام صلات کی صفت ہوتی ہے، اور تیسرے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوتا ہے. مالدار لوگ مال خرچ کرتے ہیں، اور علم والے علم خرچ کرتے ہیں، اور پہلوان اپنی طاقت اور توانائی خرچ کرتے ہیں، اور جوان اپنی جوانیوں کو اللہ کے رستے میں لگا دیتے ہیں، جو بھی اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اس میں لگا دیتے ہیں. یہ تین صفتیں ہوئی. ان تین میں سے دو جو ہیں وہ ایک اقام صلات اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، یہ دو صفت بظاہر معلوم ہوتی ہیں، لیکن اتنی موٹی موٹی دو صفتیں ہیں یہ کہ اس میں تمام فرائض اور عبادات سب آ جاتے ہیں. اس لیے کہ بدن کی عبادتوں میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، اس کا ذکر کر دیا، اور مال کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے، وہ اس میں رکھ دیا ہے. مقصد یہ کہ بدنی عبادتیں اور جسمانی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں سب کے وہ پابند ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ. جب وہ کہیں متقی بنتے ہیں ان کے واسطے بھی اس قرآن حکیم میں ہدایت کا کورس اور ہدایت کا نصاب موجود ہے. اور جب آدمی کے ایمان کے ساتھ اقام صلات اور انفاق فی سبیل اللہ کے اوصاف مکمل ہو جاتے ہیں، اب یہ شخص ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی مالک ہو جاتا ہے. ایمان بھی اس میں آ گیا اور اسلام بھی اس میں آ گیا. یہ دونوں لفظ الگ الگ قرآن و حدیث میں بولے جاتے ہیں، اگرچہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جوڑ لگا ہوا ہے. اگر ایمان ہو تو اسلام بھی ہوتا ہے، اور اگر اسلام ہو تو ایمان بھی ہوتا ہے، کوئی ایک اور ایک دوسرا نہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ایمان و اسلام کو سمجھانے میں، یعنی مجھے بھی بہت پسند آئی، اور اس طرح اسلام و ایمان کی حقیقتوں کو غالباً میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا. ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں. بظاہر ایمان دل میں ہوتا ہے، دل کی فرما برداری کا نام ایمان ہے، اور اسلام باہر ہوتا ہے تو باہر کی فرما برداری کا نام اسلام ہے. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں ایک چیز ہیں، مگر ایک دونوں کی مسافت ایک ہے، دونوں کا رستہ ایک ہے. بھائی اتنا فرق ہے کہ ایمان اٹھتا ہے دل سے اور چلتا ہے ہاتھ پیروں میں پھیلتا ہوا زبان تک، اور اسلام جو ہے یہ شروع ہوتا ہے زبان سے اور چلتا ہے یہ قلب کی طرف کو. تو اسلام زبان سے شروع، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے اسلام شروع ہوا، اور چلتے 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 جب وہ دل کی گہرائی میں اتر گیا تو یہ اسلام اب ایمان بن گیا ہے. تو کبھی تو آدمی باہر سے شروع ہوتا ہے اسلام لے کر چلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے، اور کبھی اس کا کمال دل میں سے اٹھتا ہے اور دل سے باہر جاتا تو پھر زبان تک چلا جاتا ہے. یہ ایمان اور ماننا جو ہے یہ دل سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہاتھ سے پیروں سے ہوتا ہوا ساری زبان پر آ جاتا ہے. تو بہرحال ظاہر سے جب شروع ہو تو اس کا نام اسلام ہے، اور دل سے شروع ہو تو اس کا نام ایمان ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں. اگر آدمی کے دل میں ایمان ہو اور زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، منافقت کہتے ہیں، جس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. اور 13 آیتیں ابھی آپ دیکھیں گے، 13 آیتیں منافقت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ہی وقت میں ایک ہی مسلسل سلسلے میں ذکر فرما دی ہیں. تو ایمان اور اسلام دونوں حقیقت میں ایک چیزیں ہیں. ظاہری اعمال پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور اندر کی تصدیق پر جو دل میں ہوتی ہے اس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے. تو تقوی والوں کی تین صفتیں ہیں، ایک ان کا ایمان کامل مکمل ہوتا ہے، ایک ان کی اعمال کامل مکمل ہوتے ہیں، اور اعمال میں ایک نماز اور بدنی عبادتوں کا سلسلہ وہ کامل مکمل ہوتا ہے، اور ایک ان کی زکاتوں کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا نظام مالی ان کا درست ہوتا ہے. بس جس کے اندر یہ تین صفتیں موجود ہوں، تمام اپنے مالہ اور مالے کے ساتھ، اپنی تمام فروعات اور اپنی تمام نتیجوں کے ساتھ، وہ آدمی حقیقت میں متقی بن جاتا ہے. اور انہی متقیوں کا رستہ ہم نے مانگا تھا اللہ سے، صراط الذین انعمت علیہم میں، کہ اللہ ہم کو ان کا رستہ چاہیے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور انعام ان پر ہوتا ہے جن میں تقوی ہوتا ہے، اور تقوی کا اعلیٰ فرد نبیوں میں ہوتا ہے، اور ان سے دوسرے نمبر پر صدیقین ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر شہید ہوتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین اور اولیاء ہوتے ہیں. یہ تقوی کے درجات ہیں. ان تقوی والوں کے راستے پر ہم کو چلا. یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے دعا مانگی، اور صراط الذین انعمت علیہم میں اس کی ہم نے تفصیل بیان کی. اللہ نے اس کے جواب میں ہم کو یہ کتاب عطا فرما دی اور اس کتاب میں تقوی والوں کا ذکر فرمایا اور تقوی والوں کی تین صفتیں ذکر فرمائی اور گویا ہمیں اس طرف اشارہ کر دیا کہ تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ یا اور دعا بھی مانگا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ جملہ جو آخر کا وجعلنا للمتقین اماما اس کے معنی کہ اللہ ہم کو تقوی والوں کا امام اور پیشوا بنا دے, اور تقوی والوں کا امام اور پیشوا ہوگا جس کا تقوی ان سے اوروں سے بڑا ہوا ہوگا. تو اس دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو ان کا لیڈر بنا دے یا ہم کو ان کا نیتا بنا دے یا ہم کو ان کا قائد و امام بنا دے, جیسے عام طور پر ذہنوں میں یہ خواہش رہا کرتی ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہو جاؤں اور میں پارلیمنٹ کا ممبر ہو جاؤں اور میں وہاں جا کر پرائم منسٹر بن جاؤں یا وہاں جا کر مجھے لوگ صدر بنا لیں. یہ خواہشات اگر ہوتی ہیں اور عام طور پر ان خواہشات کا منشا وہ خدمت خلق نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک رف و ترف اور تالی ہوتی ہے جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اسی واسطے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قضا یا سرکاری عہدوں کا طالب ہو اس کو عہدہ مت دو. اگر کوئی طالب ہوگا اس کو عہدہ مل جائے گا تو اللہ کی نصرت نہیں آئے گی اس کے ساتھ, اور جس کے سر پر کوئی ذمہ داری تھوپی جائے گی اور زبردستی ٹھونسی جائے گی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی, اللہ اس کی ہر قدم پہ مدد کرے گا. تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچانا چاہیے. یعنی کہ اللہ نے گھر میں بچہ نہیں دیا تو کسی بھائی کا اس کا ادھر گود لے کے اور ذمہ داری بڑھا لی بلا وجہ کہ اللہ نے سبک دوش رکھا تھا, اور ہم نے محلے والے کے بچوں کو لے کے اپنا بیٹا بنا کے اور ذمہ داری بڑھا لی. جب اپنے ہی بچے خراب ہو رہے ہیں تو یہ محلے والوں کے گود لیے ہوئے متمنا جو ہوتے ہیں یہ ہم کو کیا نفع پہنچا سکیں گے. اس لیے ذمہ داری جہاں تک ہو سکے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. ہاں مجبوری ہو جائے تو چلو اللہ پھر مدد کرتا ہے. اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو جب قاضی بنایا گیا, یعنی قاضی بنانے کی پیشکش کی اس زمانے کی سرکار نے اور اس زمانے کی حکومت نے, اور امام صاحب کو بلا کے کہا کہ ہم آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں, یعنی ساری مملکت اسلامی کا وہ سپریم کورٹ کا آپ کو بڑا جج بنانا چاہتے ہیں. کتنا بڑا ہوتا ہے جج کا عہدہ, تو پرائم منسٹر سے بھی بڑا عہدہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو جج بنا, انہوں نے کہا نہیں میں اس کے قابل نہیں. امام صاحب نے کہا میں اس کے قابل نہیں. خلیفہ نے کہا کہ نہیں آپ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہاں تو بس دلیل آپ نے دے دی ہے, بات میں نے کہہ دی ہے, دلیل آپ نے بیان فرما دی, میں کہتا ہوں قابل نہیں ہوں, آپ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹے کو قاضی بنانا کس نے بتایا ہے؟ بتائیے کیا جواب ہے اس کا. اتنے ذہین تھے, اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا کہ خود خلیفہ ہی سے کہلوا دیا کہ جب آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں تو پھر جھوٹے آدمی کو آپ قاضی بنائیں گے. جو کفرت کعبہ برقیدت کجا ماند مسلمانی, جب دنیا مسلمانوں کا قاضی القضات ہی جھوٹ بولتا ہے اور بننے سے پہلے ہی جھوٹ بول رہا ہے تو بننے کے بعد تو کتنے جھوٹ بولے گا, آپ اس کو معاف کیجیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں فرمایا. اور کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ اور لوگ اس عہدے کے لیے لائق بہت موجود ہیں, مجھے تو دین کی خدمت اور انداز سے کرنی ہے, اس میں رکھنا پڑے گا. چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی بنا دیے گئے تو امام محمد جو امام صاحب کے شاگرد اور ان کے ابو یوسف کے بھائی تھے اور ساتھی تھے وہ خفا ہوئے اور فرمایا کہ جب امام نے ہمارے استاد نے اس عہدۂ قضا کو قبول نہیں کیا تھا, تم نے اس عہدۂ قضا کو کیسے قبول کر لیا؟ اور پھر تو معلوم ہوا کہ ہاں جس عہدے کا کوئی طالب ہو وہ اس کو عہدہ نہیں ملنا چاہیے. تو بڑے بڑے عہدوں کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں اور اس میں اپنا نفسانی خواہشات زیادہ دخل انداز ہوتی ہیں. بہت کم ہزاروں میں کوئی ایک آدھ مخلص ایسا ملے گا جو خدمت خلق کے جذبے سے کوئی بڑائی قبول کرتا ہے. تو اس میں اللہ نے دعا کرنے کے لیے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما, پروردگار عالم مجھے متقیوں کا امام بنا دے. امام کے معنی یہ ہے کہ متقیوں میں ایسا متقی مجھے بنا دے کہ اوروں سے میرا تقویٰ بڑا ہوا ہو. یہ معنی نہیں کہ مجھے ان کا امام اور قائد اور پیشوا بنا. اور تقوی والوں کی یہ شان و صفت ہوتی ہے. اور ایک صفت کا اور بیان رہ گیا ہے تقوی والوں کے لیے جس کی تکمیل اگلی آیت میں ہو رہی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ تتمہ اور تکملہ ہے جو سب کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں کچھ لوگ اس سے الگ تھے, ان کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے. اس آیت کے متعلق انشاءاللہ کل بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک.
وسلم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، حاضرین مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ساری امت پر رحم فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، ساری عالم انسانیت کی بے چینیوں کو دور فرما، اور سب دنیا کے انسانوں کو اللہ صراط مستقیم پر لگا، اور ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی بچا، اور ذہنی اور دماغی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور روحانی بیماریوں سے بھی ہم کو بچا، حجاب سے، خود پسندی سے، کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، نخوت سے، اے اللہ ہر قسم کی اس برائی سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے یہاں ناپسندیدہ اور تیرے نزدیک نامرضی ہے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں دے، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلا، علم نافع نصیب فرما، اس پر عمل صالح عطا فرما، اس میں اخلاص کامل عطا فرما، پھر اس کی استقامت تامہ ہم کو عطا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کی اور تو مردوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلا، اور جو غلطیاں اور گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم بشری تقاضوں سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو گیا ہے، بحر و بر میں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں. اے اللہ ہمارے ان بے شمار گناہوں کو اپنی بے شمار رحمتوں سے معاف فرما، درگزر فرما دے. اے اللہ ہم کو توبہ کی توفیق بھی نصیب فرما. اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ وہ صفت عطا فرما دے جس طریقہ میں صلاۃ تو نے بتایا ہے. اے اللہ ہم کو اپنے مالوں اور جانوں اور اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو تیری اپنی مخلوق پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس کو مقبول فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.